وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ دائمہ حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حق سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائے. میں نے اپنے سابقہ دروس میں اور معروضات میں مسئلہ توحید کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں. کیونکہ انسان کے مدار نجات جو ہے وہ عقیدہ ایمان و توحید پہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی ہر مسلمان اپنے عقیدے پر خود نظر کرے, غور کرے, قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے کو جانچے تاکہ اللہ اس کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اس لیے میں خلاصے کے طور پر پہلے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں اور پھر کل جو سوالات تھے ان کے بارے میں میں کچھ عرض کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ توحید جو ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو آدمی اپنا رب مانے, خالق مانے, مالک مانے, رازق مانے, یہ توحید ربوبیت. اور ایک توحید الوہیت ہے. کیا مانا؟ کہ ہر آدمی کا یہ عقیدہ ہو, جیسے کلمہ شہادت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, محمد مصطفیٰ اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول. توحید الوہیت کا کیا معنی؟ کہ معبود برحق بھی اسی کی ذات ہے اور کوئی عبادت, چاہے وہ عبادت بدنی ہو, چاہے وہ عبادت مالی ہو, چاہے وہ عبادت بدنی اور مالی ہو, اللہ کے سوا کسی کے لیے لائق نہیں. یہ ہے توحید الوہیت, کہ عبادت کس کی ہو؟ صرف اللہ. اب جتنی چیزیں عبادت ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, نذر ہے, قربانی ہے, منت ہے, نیاز ہے, صدقات ہے, سب عبادت ہیں. اور عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ. اسی طرح یاد رکھیں کہ دعا جو ہے یہ بھی عبادت ہے, بلکہ عبادت کا مغز ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھی ہم نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن دعا ہم اوروں سے بھی کر لیتے ہیں. جیسے نماز عبادت ہے, اسی طرح دعا بھی عبادت. اور بعض روایات میں حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت, کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو دعا بھی کس سے ہوگی؟ اللہ, اور کسی غیر سے نہیں ہوگی. اس کا نام توحید الوہیت. اور تیسری چیز کیا تھی؟ توحید فی الاسماء والصفات, کہ اللہ کے قرآن میں نام بھی ہیں, اسماء صفاتی بھی ہیں, صفات بھی ہیں, اس میں جلالہ بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, الملک و القدوس و السلام و المؤمن و المهيمن و العزیز الجبار المتکبر. تو جتنے اللہ کے نام ہیں ان پر ایمان لانا, اور جتنی اللہ کی صفات قرآن میں ہیں ان میں عقل نہ لڑائیں, ان پر اسی طرح ایمان لائے جیسے اللہ نے فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے, آج ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بڑی کھٹکتی ہے, اور جی یہ مسئلہ ہمارے عقل میں نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تمہارے عقل کا محتاج ہے, کہ جو بات تمہارے عقل میں آ جائے وہ تو دین ہے, اور جو بات تمہارے عقل میں نہ آئے وہ دین نہیں ہے. اگر عقل کو ہم نے دین کا پیمانہ بنا لیا تو کس کا عقل؟ عربی کا عقل, پاکستانی کا عقل, یورپ والوں کا عقل, کس آدمی کے عقل کو پیمانہ بنائے؟ مقصد ہے کہ دنیا میں اگر اربوں انسان ہیں, اربوں عقل ہے, تو پھر ہر آدمی کے عقل کے مطابق ایک دین ہو. جو جس کے دماغ میں آ جائے وہ تو دین، اور اگر اس کے عقل میں نہ آئے وہ دین نہیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. عقل پیمانہ ہے لیکن ہر پیمانے میں ہر چیز نہیں تولی جاتی. اب دیکھیں، ایک ترازو ہے جس میں گندم تولے جاتی ہے، ایک ترازو ہے جس میں سونا تولا جاتا ہے، ایک ترازو ہے جس میں ہیرا تولا جاتا ہے. ہیرے والے ترازو میں آپ پتھر اتنا لا کے رکھ دیں تو ترازو ہی ٹوٹ جائے گا. عقل مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، عقل ناقص ہے. عقل کی حد ہے کہ آدمی پیدا ہوا بچہ ہے، عقل ہے لیکن کام نہیں کر رہی. پھر جوان ہو کے بوڑھا ہو گیا، پھر عقل معطل ہو گئی. اس لیے مخلوق کے کام تو عقل سے پیمائش کریں، لیکن اللہ کے جو حکم ہیں وہ نبی پاک کی وحی کی ترازو میں تولے جاتے ہیں، وہ تیرے عقل کے ترازو میں نہیں تولے جاتے. عقل میں تولو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اب کوئی سمجھائے کہ جنت کہاں ہے، عقل میں کیسے آئے؟ کیسے سمجھائیں ہم آپ کو جنت؟ یہی بات تو وہ کافر کہتا ہے کہ ہم نے جی خلا میں اسٹیشن بنا لیے ہیں، زمینوں کے گرد ہم نے چکر لگا لیے ہیں، مدار میں ہمارے سیارات کھڑے ہیں، ہمیں تو جنت نظر نہیں آتی. لہذا عقل میں نہ آئی جنت ختم. جہنم اتنی بڑی کہ اس میں کروڑوں آدمی ڈالے جائیں اور ایک پتھر لڑکھایا جائے تو 70 سال لگے اس کو پہنچنے میں. اتنی گہری جہنم. وہ کہتے ہیں جی کہاں ہے، عقل میں نہیں آتی. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے عذاب قبر جو ہے وہ عقل میں نہیں آتا. کہ بندہ مر گیا، ہسپتالوں میں ہم نے کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا، تلاجے میں رکھ دیا، ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی عذاب شذاب نہیں ہو رہا. ہم نے دفن کر دیا، وہ گل گیا، مٹی ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی عذاب کس کو ہو رہا ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے عقل کو پیمانہ ٹھہرایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اللہ کے عالم غیب، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم مثال، ان سب چیزوں سے ہم انکار کر بیٹھے اور اسلام کی حدود سے نکل کے کافر. اور جب ہم نے پیمانہ کیا ٹھہرایا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے، فرمان محمد مصطفیٰ ہے، وہ برحق ہے. اگر ہمارے عقل میں آ گیا الحمدللہ، نہیں آیا تو ہمارا عقل تو ناقص ہے لیکن فرمان محمد غلط نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا معراج والی رات میں نے جنت دیکھی ہے. بس مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب نبی نے دیکھی ہے بات ختم ہو گئی. ایک صحابی نے حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور آپ نے جنت دیکھی، پر ہمارے عقل میں نہیں آتی. یہ سوال وہ کرتا ہے جو ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے، نام کا کلمہ پڑھتا. اب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں نے جنت دیکھی ہے، جنت میں حضرت عمر کا گھر دیکھا ہے، جنت میں بلال کے چلنے کی آوازیں میں نے سنی ہیں، جنت میں میں نے حور و رضوان دیکھے ہیں. مومن کا کام ہے آمنا و صدقنا، کہ میرا مدنی جو آپ نے دیکھا ہے وہ حق. ایک عورت کا بچہ مر گیا، شہید ہو گیا، حضور کی خدمت میں آئی، پوچھا کہ حضور میرا بچہ شہید ہو گیا ہے، صرف اتنی بتا دیں کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی. حضور نے فرمایا کہ میری اماں بوڑھی مائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور میرے رب کی جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جنت الفردوس تیرا بچہ تو وہاں ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں, اللہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھلا دیں گے تیرا بچہ کہاں ہے. اس عورت نے کہا کہ نہیں جی, بالکل بالکل دیکھنے کی, نہ دعا نہ کرے. کے جب آئی تو اور عورتیں آ گئی, انہوں نے کہا بڑی بھولی عورت ہو, بڑی کملی عورت ہو کوئی. بھائی اللہ کے نبی دعا کر دیتے, اپنے بیٹے کو آنکھوں سے دیکھ لیتی اور تیرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. عجیب عورت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اور کہا کہ نہیں نہیں دعا نہ کرو. اس نے کہا تم بھولے ہو, جب مدنی نے فرما دیا ہے میری نظر دھوکھا کھا سکتی ہے, محمد کی زبان غلط تھی. ہے ایمان کہ جب حضور نے فرما دیا اور پھر ہمارے عقل میں وہ باتیں آئیں گی جو ہمارے ان عصر سے, زمانے سے, دور سے, عالم سے تعلق رکھے. جو عالم ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے اس کو عقل کے ترازو میں ہم کیسے تولیں گے؟ کیا مانا, ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, اس کو کہو کہ باہر بڑی دنیا ہے, بڑی زمین ہے, بڑے خدا کے ملک ہیں, وہ کہے گا بس یہی دنیا ہے جو جس کے اندر میں ہوں, اور کیسے ہو سکتی ہے بڑی دنیا. اسی کنویں کے مینڈک کو دریا کا مینڈک کہے کہ بھائی تم تو یہاں قید پڑے ہو, ہم جس دریا میں ہیں وہ تو بڑا دریا. کیا کہا پاگل, کیسے ہو سکتا ہے بڑا دریا, بس یہی جگہ ہے جہاں میں ہوں. ابھی ہم نے صرف عالم دنیا دیکھا ہے, اس میں بھی ہم پوری باتیں نہیں سمجھ سکتے, ایک شاعر کا کلام نہیں سمجھ سکتے, ایک ادیب کا ادبی کلام نہیں سمجھ سکتے, ایک ریاضی دان کا ریاضی کا فارمولہ نہیں سمجھ سکتے, ایک جدید کمپیوٹر کے فارمولے بغیر سیکھے نہیں سمجھ سکتے. جو عالم ہم نے دیکھا نہیں اس کو کیسے سمجھے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ایمان. اس لیے یہ ساری لمبی چوڑی توحید میں نے کیوں باندھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا مدنی جب آپ بیعت کر رہے تھے, ید اللہ فوق ایدیہم, ایک تیرا ہاتھ تھا, ایک صحابی کا ہاتھ تھا اور ان پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب یہاں ہم عقل نہیں لڑائیں گے. توحید بالاسماء و صفات کا معنی کیا ہے؟ ہم کہیں گے آمنا, اللہ ہمارا ایمان ہے, تو نے جو فرمایا میرا ہاتھ ہے, بس ہمارا ایمان. اب اگر کوئی عقل لڑائے کہ ہاتھ کیسا ہے, ہاتھ کتنا بڑا ہے, اس میں انگلیاں ہیں, ہاتھ اللہ نے کیسے رکھا اور اللہ کے نبی کا ہاتھ کتنا بڑا تھا, صحابی کا ہاتھ کتنا بڑا تھا, اللہ کا ہاتھ اوپر کیسے آ گیا, جب عقل لڑایا تاویل میں پڑا, اسلاف کے راستے سے ہٹ گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی اس آیت کا منکر بن کے کافر بن. اب توحید کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ہم کہیں گے آمنا, میرا اللہ جیسے تیری شان کو زیبا ہے ہمارا تیرے ہاتھوں پہ ایمان. اللہ نے فرمایا کہ میں عرش پہ ہوں, اللہ نے فرمایا کہ میں عرش سے آسمان دنیا پہ اترتا ہوں, اللہ نے فرمایا میں قیامت والے دن میدان حشر میں آؤں گا. اب اگر ہم عقل لڑائیں گے, باسو میں الجھیں گے کہ اللہ کیسے اترتے ہیں, اللہ عرش پہ کیسے بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیچے آتے ہیں آسمان دنیا پہ تو باقی آسمان اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں, جب عقل لڑائیں گے تو گمراہ ہو کے ہم کافر ہوں گے. یہاں سر تسلیم ہم ہے کہ جو عقیدہ سلف ہے کہ اللہ تیرے اسماء پر بھی ہمارا ایمان, تیری صفتوں پر بھی ہمارا ایمان، اور جو صفتیں تو نے قرآن اور حدیث میں فرما دی ہیں ہم بغیر تشبیہ کے، بغیر تاویل کے، بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے ہوئے ماز تیرے فرمان اور محمد مدنی کے حکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ توحید کی تیسری قسم ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ تین قسمیں ہیں، آپ درود شریف پڑھیں میں بات عرض کروں۔ اب دو باتیں میں نے کیا عرض کی تھی کہ جہاں الوہیت کا مسئلہ آئے گا وہاں دو باتیں آئیں گی، دو صفتیں آئیں گی، ایک علم کامل اور ایک قدرت کامل۔ ان دونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ نے علم سب کو دیا ہے لیکن کسی کا علم کامل نہیں، اللہ نے قدرت سب کو دی ہے لیکن کسی کی قدرت کامل نہیں ہے۔ علم محیط، علم کامل، علم ازلی، علم ما کان و ما یکون کا مالک جو ہے میرا اللہ ہے، اور ہر نفع نقصان دینے والا، ڈالنے والا، ہر چیز پہ قدرت کامل رکھنے والا بھی اللہ۔ کیونکہ جب تک ان دو چیزوں کا عقیدہ دل میں نہیں ہوگا آدمی عبادت کیوں کرے، آدمی دعا کیوں مانگے جب اسے پتا ہو کہ پتہ نہیں سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی۔ یہ دو باتیں یاد رکھنا کہ جہاں بھی مثلا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، دماغ میں کیا آیا؟ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ۔ میں جنگل میں عبادت کروں، مکے میں کروں، مدینے میں کروں، سات دروازے بند کر کے عبادت کروں، دیکھنے والا کون ہے؟ جاننے والا کون ہے؟ اور میں جو مانگوں دینے کی قدرت والا کون ہے؟ علا کل شئن قدیر کون ہے؟ بصیر خبیر کون ہے؟ علیم علام کون ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں بنے گا توحید نہیں آئے۔ اور اسی طرح سمجھ لو کہ جب ہم نے اس کی عبادت کے بغیر کسی غیر کی عبادت کی، لاکھ بہانے بنائے، شرک آ جائے۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب غیر کو کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک آ جائے۔ رکوع کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ دعا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ نظر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ منت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ قسم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جب غیر کی بات آئے گی تو شرک آ جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ باتیں میں نے بتائی تھی دو، اور دو اور باتیں یاد رکھ لیں تاکہ ایک موضوع جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہر عمل، جو بھی عمل ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس میں جب تک دو چیزیں نہ پائی جائیں وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کوئی عمل، نماز، روزہ، حج، زکات، طواف، رکوع، سجود، ذکر، عرض، جو بھی عمل ہے، اس میں کتنی صفتیں پائی جائیں؟ دو صفتیں۔ یہ دو میں ایک نہ ہو پھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، دونوں نہ ہوں تب بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ میرے مدنی نے فرمایا ان یکون خالصا، کہ جو عمل کرو خالص اللہ کے لیے۔ نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، خیرات کرو تو اللہ کے نام پر، منت مانو اللہ کے نام پر، قربانی کرو اللہ کے نام پر، نظر دو اللہ کے نام پر، صدقہ دو اللہ کے نام پر، کیوں؟ اور خالص، اس میں ذرے کے برابر بھی کسی غیر کی شراکت نہ۔ اگر ذرے کے برابر شراکت کا پہلو آ گیا تو اللہ قیامت میں فرمائیں گے کہ جن کو تم نے اس عمل میں شریک کیا تھا ان سے جا کے بدلہ مانگو، انا اغنى الشرکا، میں لا شریک ہوں، مجھے شریکوں کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میرے شریک بنائے تھے، آج ان سے جاؤ اور بدلے لو اپنے، تم نے خیرات میرے نام پہ کی لیکن ساتھ جوڑ لگایا، خیرات اللہ کے نام پہ، نیاز حسین، کیا مطلب؟ فلا چیز اللہ کے نام پہ پر صدقہ پنجتن، نے فرمایا جب میرے نام پہ تو پھر غیر کا کیا مانا، تو آج ان سے جزا وصول کرو، جی ہم نے ذبح تو کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن کریں گے پیر چل کے آستان شریف پہ، ہم نے منت مانی تھی کہ حج سے خیر سے آ گیا تو دو بکرے جا کے پیر کی قبر پہ ذبح کروں گا، اللہ نے فرمایا جب اس کو شریک کیا آج ثواب بھی پیر سے وصول کر، سمجھ آ گئی بات؟ پہلی صفت کیا ہے کہ عمل کیا ہو خالص، کیا مانا کس سے خالص ہو؟ ریا سے، شرک سے، دکھلاوے سے، سمعت سے، کسی غرض سے، اسی لیے ہے نا جی علماء نے لکھا کہ ایک آدمی جیسے ہمارے ملک میں رواج بن گیا ہے، آتا ہے رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے، وہ کہتا ہے جی میں تراویح تو سناؤں گا، ختم قرآن بھی سناؤں گا، لیکن ختم والے دن 2000 روپے لوں گا، علماء نے فرمایا نماز نہیں ہوتی، اس کی غرض 2000 ہے، اس کی غرض اللہ کی رضا نہیں ہے، اسی لیے علماء کو کہا اس مسئلے پہ بھی جھگڑتے رہے کہ بھئی امام مسجد کو تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں، قرآن پڑھانے والے کو تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں، علماء نے کہا اب مجبوراً جائز ہے، کیونکہ اسلام کے زمانے میں بیت المال ان کی کفالت کرتا تھا، آج دنیا میں اسلام کے بیت المال نہیں رہے ہیں، وہ بھی بندہ ہے، اس کی ضروریات ہیں، وہ کہاں سے پوری کرے، اس مجبوری کے تابع اس کو جائز کیا گیا، ورنہ نماز اللہ کے لیے، پھر پیسے کا کیا مطلب، عبادت اللہ کے لیے، پھر پیسے کا کیا مطلب، اسی طرح جیسے ہمارے ہاں رواج ہیں، لوگ بلا لیتے ہیں کہ جی آج ہم نے قرآن کا ختم کرانا ہے، اور کرائے کے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہر دنیا کا کمیشن ایجنٹ ہے مولوی، اب قرآن کا بھی کمیشن ایجنٹ بن گیا، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے کتنے طالب بھیجیں جناب، 50 طالب، انہوں نے کہا پھر یاد رکھو ایک دیگ بریانی کی ہوگی اور 5000 روپے ہوں گے، تب آگے طالب ہمارے قرآن ختم کریں گے، مرنا نہیں کریں گے، دینے کا ثواب نہیں، نہ پڑھنے والے کو نہ پڑھانے والے، تو عمل خالص نہیں رہا، ہاں یہ علیحدہ بات تھی کہ طالب آ گئے پڑھ لیا، تم نے بھی کھانا کھلا دیا اور کچھ ان کو للہ دے دیا، ان کے دماغ میں بھی نہیں، شرط بھی نہیں، معین بھی نہیں، میں سے تم نے خدمت کر دی، اور اس کا علماء نے لکھا امتحان یہ ہے کہ کبھی ایسے مولوی کو بلاؤ اس کو پیسے نہ دو، دوبارہ بلاؤ آ جائے تو سمجھو کہ یہ ٹھیک آدمی ہے، پیسوں کے لیے نہیں آیا تھا، اگر دوبارہ انکار کر دے تو سمجھو یہ کرایہ دار ہے، یہ عالم نہیں، جو مولوی تقریر کے لیے آئے ایک دفعہ اس کو کھانا شانا نہ کھلائیں، کرایہ بھی نہ دیں، اگر تقریر کر لے دوبارہ دعوت بھیجو قبول کر لے تو سمجھو اللہ کا دین پہنچاتا، اور کہے کہ جناب پچھلے دفعہ میری آپ نے بڑی توہین کی ہے، اب ہوائی جہاز کی ٹکٹ پہلے بھیجے، تو یہ کرایہ دار ہے، یہ اللہ کا دین نہیں، اس لیے عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ عمل خالص نہ، اور دوسری صفت کیا ہے، میرے باغ نبی نے فرمایا ایکون ثواب بھی ہو اور موافق شریعت محمد مصطفیٰ بھی ہو، اگر حضور کی سنت کے موافق نہیں ہے لاکھ عمل کرتے رہو اللہ کے ہاتھ تھیلے کے برابر بھی نہیں، اب دیکھو مثلا تم نے طواف کیا ہے کتنی چکر ہے، کہاں سے شروع کرتے ہو؟ ہاں جی ہاں جی ارے اصل اچھا، جب طواف کرتے ہو کعبہ شریف تمہارے داہنے ہاتھ پہ ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ پہ؟ ہاں جی دائیں ہاتھ۔ اچھا ہر کام جو ہے اس میں داہنا ہاتھ زیادہ مطلوب ہے، پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے، کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، کنگھی کرو تو دائیں ہاتھ سے، ذبح کرو تو دائیں ہاتھ سے، لیکن کعبہ بائیں ہاتھ پہ ہے۔ آج ایک آدمی کہے کہ نہیں جناب، میں تو یوں چکر لگاؤں گا، کعبۃ اللہ جیسی چیز میرے داہنے پہ ہونی چاہیے، بائیں طرف نہیں ہونی چاہیے، اس کا ثواب ہو جائے گا؟ کیونکہ سنت کے موافق نہیں۔ صفا مروہ دوڑنی ہے، شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے۔ کوئی مروہ سے شروع کرے دوڑا تو ہے، لیکن صفا قبول نہیں ہوگی کہ سنت کے موافق نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مسئلہ دیکھ لو، مولوی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صفا ہے، عمرہ ہے، خیرات ہے، اگر وہ حضور کی سنت کے مطابق ہے تو قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں، کسی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی عمل ہے۔ اچھا بھی ہم ختم پڑھ کے خیرات تقسیم کریں گے، ایک موٹی بات ہے کہ بھی حضور نے ایسا کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو حدیث، بس ابھی مجھے تقریر کرنے دیں، مسئلے ذرا پوچھنے شروع کر دینا، اب یہ عمرے پہ آ گئے۔ ایک موٹی بات یاد، اچھا توحید میں کیا تھا؟ ایک توحید کامل، اور علم کامل اور قدرت کامل۔ عمل کب قبول ہوگا؟ ایک خالص ہو اور دوسرا موافق کیا ہو؟ اگر حضور کی شریعت کے موافق نہ ہو تو قبول، اس لیے اللہ کے کعبے پہ بیٹھو، جھگڑے جھگڑے نہ کیا کرو، اندھے دل سے تعویذ نہیں، ہیر پھیر نہیں، بالکل بالکل ایک بات یاد رکھ لو، اذان سے پہلے مثلا ایک جماعت ہے جو صلاۃ و سلام پڑھتی ہے، لڑے نہیں، جھگڑا نہ کرے اکیلے میں، کیونکہ ایسے بات کرو پھر ضد بن جاتی ہے، ضد میں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اکیلے میں اس مولوی کے پاس جائیں، اس کو ٹھنڈے دل سے کہیں کہ حضور ناراض نہ ہوں، ہماری جان مال محمد مدنی پہ قربان ہے، آخر حضور کے زمانے میں 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، 65 سال میں وفات ہوئی ہے، کتنی اذانیں دن میں؟ 5 اذانیں ہیں، دور صدیق ہے، دور فاروق ہے، دور عثمان ہے، دور علی ہے، حسن و حسین ہے، آل بیت ہیں، صحابہ ہیں۔ مولانا کسی صحیح روایت میں مہربانی کر کے ایک حدیث ہمیں دکھلا دیں کہ کسی مؤذن نے پڑھا ہے، حضور نے حکم دیا ہے، بلال نے عمل کیا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے۔ آمنا و صدقنا، آنکھوں پر جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور وہ کہے کہ نہیں جناب، بس اللہ کا حکم ہے، درود پڑھو۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر وہاں بھی کیوں جلتے ہیں؟ اب وہ اگر شروع کرے، سمجھ لو کہ مولوی کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اگر بسی ہے، اسی وقت نوٹ کر لو گے، بس یہ اگر بسی جلانے والا مولوی ہے، قرآن حدیث نہیں ہے۔ ورنہ جو مسئلہ ہوگا وہ فوراً کہے گا بیٹھو، یہ بخاری شریف ہے، حضرت بلال پڑھتے تھے، یہ لکھا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر مگر سے کبھی دین پورا سمجھ نہیں ہوتا، اس طرح تو پھر کوئی کہے آج میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی 4 رکعتوں کے بجائے 6 پڑھتا ہوں، کوئی منع کرے، وہ کہے اگر میں 6 پڑھوں مگر تو کیوں جلتا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا، وہ کہے گا حضور مگر کافر ہو جاؤ گے، حضور نے 4 پڑھی ہے، کوئی مائی کا لال 4.25 بھی نہیں کر سکتا۔
وہ گہری ٹھنڈا وقت ہے، کعبے کی فضا ہے، آج دل کرتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے نا 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ وہ کہے حضور کیسے پڑھتے ہو، نبی نے نہیں پڑھی۔ وہ کہے بھی خدا کی نماز ہے، اگر 2 کی 4 پڑھوں تو مگر کیا ہوگا؟ آپ کہے حضور مگر آپ کافر ہو جائیں۔ اگر مگر دین نہیں ہوتا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، ایک آدمی 11ویں کرتا ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں، وہ اگر ثابت ہے حدیث میں تو جائز ہے، ورنہ بدعت ہے، عرس ہے، ختم ہے، چلیس میں ہے، کل خانیاں ہیں، 7 جمعراتے ہیں، جہلم ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یاد رکھے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ 1,24,000 صحابہ نے کیا ہے، نہ اہل بیت رسول نے کیا ہے، بلکہ خیر القرون کے زمانے میں بھی ثابت نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں نے یہ سارے مسئلے اپنے ضرورت کے مطابق کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت۔ بات ختم ہو گئی انشاءاللہ۔ کل میں نے بات کچھ ہی ایک شروع کی تھی، بات رہ گئی تھی، آپ ضرور شریف پڑھے اور بحث۔ ایک آدمی نے سوال لکھا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی، اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد پاک کا نور پیدا کیا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ آپ کہتے ہیں قلم پیدا ہوئی، اس حدیث میں ہے کہ نور محمد مصطفیٰ پیدا ہوا، تو یہ 2 باتیں جو ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ پوچھی کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی نور ہیں، اور اللہ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا ہے۔ یہ 2 باتیں تھیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، درود پڑھیں گے سمجھ تب آئیں۔ اچھا دیکھیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا وہ بیٹھ جائیں، مجھے پتہ لگے ابھی پڑھ رہے ہیں آپ درود شریف، سن تو نہیں رہا سب کا، نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھیں میری بات جناب، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے حضور کا سب سے پہلے نور پیدا کیا تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، تو حضور کیا ہوئے؟ مخلوق ہوئے، خالق ہوئے؟ نہیں سمجھ آئی بات، مسئلہ تو یہی ختم ہو گیا۔ چلو تمہاری بات مان لیتے، اللہ پیدا کرنے والا ہوا، نور پیدا ہونے والا تو مخلوق ہوا، مخلوق اور خالق کبھی ایک نہیں ہو سکتے، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں۔ اب نمبر وار جواب سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو حضرات پیش کرتے ہیں کسی صحیح حدیث میں نہیں۔ سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابی داؤد، یہ ساری کتابیں کنگال ڈالے، کسی ایک کتاب میں بھی یہ حدیث نہیں، نمبر 1۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی، اول ما خلق اللہ القلم، یہ حدیث جو ہے سیاہ ستہ کی حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک طرف حدیث صحیح ہو اور ایک طرف ایک ایسی روایت ہو جس کو بعض علماء نے موضوع لکھا ہے اور بعض علماء نے لکھا، اتنی کمزور ہے کہ کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا، تو آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ ہم کس حدیث پہ عمل کریں۔ ایک دوسری بات یہ سمجھے میرے بھائی، جھگڑا نہ کیا کرو، لوگوں کے دماغ میں غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں، اللہ پاک ہمیں جھگڑے سے بچا دے۔ اصل بات سمجھو، اللہ نے قرآن میں ایمان کو بھی نور کہا ہے، اللہ ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا مومنوں کا دوست ہے انہیں ظلمات کفر سے نکال کے نور ایمان نصیب فرماتا ہے. دوسری جگہ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں, اسلام کی سمجھ دیتے ہیں, اور وہ اپنے رب کے نور پہ ہوتا ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ نور ہے ایمان. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن نورهم یسعا بین ایدیہم, کہ مومن جب قیامت کے دن ال صراط پہ چلیں گے ان کے نور ایمان ان کے آگے ہوگا, اس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے. اب ایمان بھی نور ہے. اور فرمایا میرے مدنی ہم نے آپ پر کیا اتارا؟ کئی فرمایا انا نحنو نزل الذکر, ہم نے ذکر اتارا, اور کہیں فرمایا ہم نے قرآن اتارا, اور کہیں فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا. اور میرا مدنی میں نے آپ کی طرف نور کھلا ہوا اتارا ہے. اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا, اللہ نے تورات کو بھی نور کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بھی نور کہا ہے. اور تیسری جگہ فرماتی ہے اللہ نور السماوات والارض. اس لیے مسلمانوں سمجھو بات کو, یہ معنی یہ ہوتا ہے دراصل یہ محبت کی بات ہے. نور کا معنی دیکھو, اب نور ہے, ہمیں کعبہ نظر آ رہا ہے, باب العمرہ نظر آ رہا ہے, رکن یمانی نظر آ رہی ہے, حتیم نظر آ رہی ہے, میزاب رحمت نظر آ رہا ہے, نور ہے, روشنی ہے. اگر بند کر دے تو کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے ایمان نور ہے. کیا معنی؟ جب ایمان ملا تو کفر کا پتہ چل گیا, شرک کا پتہ چل گیا, غیر اللہ کا پتہ چل گیا, غیروں کی عبادت کا پتہ چل گیا, اللہ کی توحید کا پتہ چل گیا, جنت کے رستے کا پتہ چل گیا. اس لیے ایمان کو بھی اللہ نے نور کہا. قرآن نور ہے. کیا مانا؟ کہ اندھیرے میں تم بتی بند کر کے قرآن پڑھ لو گے. کیوں؟ نور جب ہے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بتی جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مانا نور, قرآن نور ہے. کہ قرآن جب اترا, حلال حرام کو علیحدہ کر دیا, توحید شرک کو علیحدہ کر دیا, نکاح زنا کو علیحدہ کر دیا, بیٹی بہن بیوی کا رشتہ علیحدہ کر دیا, ہر چیز اس کے احکام کی روشنی میں نظر آنے لگ گئی. اللہ کے نبی نور. کیا مانا؟ کہ نبی بھی نور نبوت ہے. کہ اللہ کے نبی آئے, ان کے آنے سے کفر کی ظلمتیں مٹ گئیں, کفر چھٹ گیا, توحید کا پرچم بلند ہو گیا. حتیٰ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اسی مکے میں لیٹا ہوا تھا حرم میں, اور میں ابھی اسلام بھی نہیں لایا تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا, کعبے کے باہر بت رکھے ہوئے تھے, بتوں کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یا جری امر نجی رجل فسی یقول لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے, شیطان رک گئے, باتیں نہیں سن سکے, ابلیس سے لعین کے پاس پہنچے, کہنے لگے کہ آج آسمانوں پہ پہرے لگ گئے ہیں, ہم تو قریب بھی نہیں جا سکتے. کہنے لگا حد صحت سن, معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں لگتا اللہ اس دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا آباد کرنا چاہتے ہیں. ساری دنیا میں دوڑ پڑو, ہر جگہ کی مٹی لے کے آؤ، معلوم کرو کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ جنات دوڑ پڑے ہیں، آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ محمد مدنی نماز میں کھڑے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب جنوں نے جا کے رپورٹ دی، اب حقیقت کھل گئی، یعنی نبوت کے آنے سے، میرے مدنی کے آنے سے، جو لات عزی مناط کی اندھیریوں میں پڑے تھے، غیر اللہ کی عبادت میں پڑے تھے، غیروں کے سجدوں میں پڑے تھے، غیروں کی نظر نیاز میں پڑے تھے، میرے پاک نبی نے انہیں جنت جہنم کے رستے کھول کے دکھلا دیے۔ اس لیے مانا ہوتا ہے کہ نبی بھی نبوت کا نور ہے، قرآن بھی ہدایت کا نور ہے، مسلمان کے پاس بھی ایمان کا نور ہے۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ جن سے نور ہے، اگر یہ مانا کرے تو پھر اللہ کے قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے واضح کر دی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، یہ آپ پر جو اعتراض کرتے ہیں، ان جاہلوں کو کہہ دو کہ میں نے آدم سے لے کر محمد تک جتنے نبی بھیجے سب مرد بھیجے ہیں، سب انسان بھیجے ہیں، بلدے آدم سے بھیجے ہیں، سب کو بشر بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ ہدایت بھی مجھے بشر کی مقصود تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے جتنے نبی بھی بھیجے بلدے آدم سے بھیجے۔ اس لیے سمجھ لے مسئلہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں، لیکن خدا کی شان ہے، حاجی ہو اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، تم میرے لیے دعا کرو، میں تیرے لیے دعا کروں کہ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق۔ کہ پہلے لوگ بھی نہیں مانتے تھے، پڑھتے ہو نا سورت یاسین، تو ہمارے لوگوں کو ماشاءاللہ آتی ہے، اور مسئلہ بھی انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ سورت یاسین پڑھو تو بندہ جلدی مر جاتا ہے۔ کیا کہ بندے، یہ مسئلہ نہیں ہے، سورت یاسین تو قرآن کا دل ہے، جتنا ہو سکے پڑھا کرو۔ تمہیں اللہ نے دو نبی بھیجے، جب وہ آئے تو قوم نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ سمجھے اللہ کے قرآن، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، کیوں؟ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم جیسے انسان ہو، تمہارے بھی ماں باپ ہیں، تمہاری بھی ولادت ہے، تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، تم بھی کھانا کھاتے ہو، ہم تمہیں نبی کیسے مانیں؟ تم تو بشر ہو۔ اسی لیے فرعون نے اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام گئے فرعون کو، اس کی قوم کو دعوتی توحید کی، قالوا انؤمن لبشرین، کہنے لگے کیا بات ہے، ہم تم انسان ہو جیسے، ہم تمہارے اوپر ایمان کیوں لائے؟ اگر اللہ کو نبی بھیجنا تھا، رسول بھیجنا تھا، تو کوئی نوری مخلوق بھیجتے، آسمانوں سے بھیجتے، فرشتوں سے بھیجتے، بندوں سے رسول بھیجائے، ہم کیوں مانیں؟ اچھا وجہ کیا تھی، اب سمجھو، یعنی کفار مکہ ہو یا فرعون ہو یا قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، جتنے پہلے کافر گزرے ہیں، وہ نبیوں کو کیا کہتے تھے؟ کہ ہم تمہیں بشر تو مانتے ہیں، لیکن نبی ہاں جی نہیں مان، کہ تم انسان تو ہو لیکن نبی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی وہ ان کی بشریت کے تو قائل تھے، لیکن نبوت کے جیسے کفار مکہ میرے مدنی کی صداقت کے بھی قائل، امانت کے بھی قائل، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہونے کے بھی قائل، ابی طالب کے بھتیجے ہونے کے بھی قائل، اور مکے کا سب سے خوبصورت انسان ماننے پہ بھی قائل، لیکن نبی کے سمجھو مطلب، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ انبیاء جو ہیں یہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہے، کیونکہ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی، ہاں جی سمجھ لو، کوئی حرج نہیں، ڈرے نہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ تم کیا ہو، ہم جیسے بشر ہو، یعنی بشر تو ہو لیکن نبی کیوں، وہ کہتے تھے کہ اگر نبی ہوتے تو کون ہوتے، نور ہوتے، اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکتا یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، اللہ نے فرمایا اعتراض کرنے والوں، اگر زمین میں نوری مخلوق ہوتی، فرشتے ہوتے، ہم رسول بھی ان کی جنس سے بھیجتے، ان کی ہدایت کے لیے ان کی جنس کا رسول آتا، لیکن جب زمین میں نوری مخلوق نہیں ہے، ہم نوری نبی کیسے بھیجیں، اگر نوری نبی بھیجیں اس کی اصلی شکل میں یہ دیکھ نہیں سکتے، اگر وہ کپڑے لباس بدل کے آئے وہ کھانے سے بھی پاک ہوگا، پینے سے بھی پاک ہوگا، بیوی سے بھی پاک ہوگا، پھر یہ بات نہیں مانیں گے، کہیں گے جی ہم روزہ کیسے رکھیں، آپ کو تو بھوک نہیں لگتی اس لیے روزہ رکھتے ہو، پر میں یہی تو میرا احسان ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے فرمایا کہ آئے تمہارے پاس رسول، آئے من انفسکم، کہیں فرمایا منکم، کہیں فرمایا من انفسہم، کہیں فرمایا منہم، اب کہیں فرمایا میرا مدنی کھول کے کہہ دو انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اور تیسری جگہ فرمایا میرا نبی جو نہیں مانتے معجزے تیسے مانگتے ہیں ان کو کہہ دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، کہ مجھ سے معجزے مانگتے ہو، معجزے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ چاہے تو ظاہر کر دے، میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک رسول ہوں، اللہ کا میری تو اماں بھی معلوم ہے، میرا تو ابا بھی معلوم ہے، میرا تو حسب بھی معلوم ہے، میرا تو نسب بھی معلوم ہے، لیکن کافروں کو مغالطہ کیا لگا تھا کہ نبی بشر ہوتے ہیں لیکن نبی نہیں ہوتے، کیونکہ جو بشر ہو وہ نبی نہیں بن سکتا، اور ہمارے جاہل کو جو دھوکھا لگا ہے وہ کہتے بشر ہے نبی نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں، نبی تو ہے لیکن بشر، فرق ہے، فرق تم خود بتاؤ مجھے، کعبہ شریف میں ہم کہیں گے کہو گے وہاں بھی ہیں، وہ کہتے تھے کہ محمد مدنی اللہ کا نبی نہیں ہے، کیوں بشر ہے اور بشر نبی، اور ہمارے کیا کہتے ہیں، نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن بشر، کیا فرق ہوا، اچھا بشر مانے نبی نہ مانے مسلمان ہے، یہ بات کرو ڈرتے کیوں، ہاں جی کہے کہ بشر ہے لیکن نبی، اچھا نبی ہے لیکن بشر، پھر مسلمان رہے گا. بی بی عائشہ صدیقہ سب قید رضی اللہ عنہا, بی بی عائشہ سے زیادہ حضور کے قریب کوئی نہیں. حضور کی محبوبہ ہیں, بی بی ہیں, بنت صدیق ہیں, صدیقہ ہیں, اور جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے. ایک دفعہ بی بی سے پوچھا صحابہ نے کہ اما جان ہمیں یہ تو بتلاؤ کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹو نبی مدنی سرکار جب گھر میں آتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں, ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں آپ کھانے میں مدد کرتے ہیں, اپنا کپڑا پھٹ جائے تو خود سی لیتے ہیں, اپنا جوتا ٹوٹ جائے تو خود ٹانکا لگا لیتے ہیں, اپنا کپڑا دھونا ہو تو خود دھو لیتے ہیں. کیوں؟ انہ بشر من البشر, کیونکہ میرا مدنی بھی تو انسان ہے, محمد مدنی بھی تو بشر ہیں, لہذا جو ضرورت بشر کو آتی ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ بھی آتی ہے. اور ایک دفعہ حضور ناراض ہو گئے, غصے میں آ گئے, جلال میں آ گئے, پھر کیا فرمایا؟ فرمایا انما انا بشر انسا, فرمایا لوگو سن لو میں بشر ہوں, جیسے بشر بھول جاتا ہے میں بھی بھول سکتا ہوں, جیسے بشر کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے, لہذا میرے غصے کا کوئی خیال نہ کیا کرو. اور ایک دفعہ میرے مدینے کا میرا اللہ میں انسان ہوں بشر ہوں, اگر میں نے غصے میں کسی کو بد دعا دی ہو اس کے حق میں دعا بنا دے, اگر میں نے کسی کو لعنت کی ہو اس کے حق میں رحمت بنا دے, کیوں آخر میں بھی تو بشر ہوں. فرمایا کلکم بنو آدم, تم سب آدم کے بیٹے ہو, آدم من تراب, آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے. فرمایا انا سید بلد آدم, میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں لیکن ہوں آدم کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرة حسنتاً وقنا عذاب النار. اللہ اکبر.
پتا لے لو, پتا